مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام۔ اور آج کے اس پروگرام میں جس موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے پاکستان میں بالخصوص پنجاب کے اندر پولیس اصلاحات کیوں ضروری ہیں۔ سامعین، پاکستان کے اندر پولیس کا کنڈکٹ، اس کے طرز عمل پر عام طور پر تنقید ہوتی رہتی ہے۔ پنجاب میں پولیس کے طرز عمل کے سبب اس صوبے کو پولیس اسٹیٹ کا بھی لقب دیا گیا ماضی میں۔ موجودہ حکومت جو تحریک انصاف کی ہے بذات خود پولیس کے کنڈکٹ پر تنقید کرتی آئی ہے اور اس کے نظام میں اصلاحات کے دعوے کے ساتھ اس نے انتخابی مہم چلائی ہے۔ ہفتے کو سائیوال میں جو واقعہ پیش آیا اس میں انسداد دہشت گردی کے ادارے کی ٹیم نے مبینہ طور پر ایک دہشت گرد کی گاڑی کو روک کر فائرنگ کر کے 4 افراد کو ہلاک کیا، بشمول ایک کمسن لڑکی کے۔ پورے ملک پر اس میں غم و غصے کی لہر ہے کیونکہ کم از کم 3 افراد کے بارے میں یہ ٹیم بذات خود یہ اعتراف کر چکی ہے کہ ان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور پھر جو ویڈیو سامنے آئی ہیں اس میں خاص طور پہ گاڑی کو روکنے کے بعد ان کو مارا گیا ہے، جبکہ کوئی ریٹیلیشن بھی وہاں پہ نہیں تھی۔ اپوزیشن تنقید کر رہی ہے، حکومت بیانات دے رہی ہے، ہر دوسرا بیان متنازع بن رہا ہے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے۔ اپوزیشن سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلسل 10 سال تک اقتدار میں رہنے کے باوجود پولیس اصلاحات کیوں نہیں کی گئیں، کیا اس ادارے کو کسی طرح کے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، یعنی جو ایک طرز عمل ہے مختلف حالات سے نمٹنے کے لیے، جو گائیڈ لائنز ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے دیکھا گیا، وہ گائیڈ لائنز کا تعین کیا گیا، کیا وہ گائیڈ لائنز بار بار ان کو ریمائنڈ کرائی جاتی ہیں؟ ایسے جوابات نہیں آتے اور نہ اس طرح کی بحثیں پاکستانی میڈیا کے اوپر نظر آتی ہیں۔ سطحی قسم کے سوالات ہیں، سطحی قسم کی بحثیں ہیں، سطحی قسم کے لڑائی جھگڑے ہیں۔ ایکچوئل اور حقیقی مسئلہ وہ اپنی جگہ پہ اب بھی موجود ہے۔ کیا اس واقعے کے بعد، جو کہ اتنا بڑا واقعہ ہے جس پہ پورا ملک، میں پشاور سے لے کے کراچی تک، بلوچستان تک، جو اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، جس کے اوپر وہ سٹ پٹا رہے ہیں، وہ لوگ جن کا کام ہے تحفظ دینا، انہی کے ہاتھوں لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، سو کیا اس کے بعد کوئی کل سیدھی ہوگی اس ادارے کی؟ اس کے اندر کوئی اصلاحات ہوں گی؟ اگر اصلاحات محدود اکثریت والی حکومت لانا چاہے گی تو کیا تنقید کرنے والی اپوزیشن ان اصلاحات کی حمایت کرے گی؟ ایسے بہت سارے سوالات ہیں۔ آپ کو، بہرحال لسنرز کو، یہ ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ کنویں میں پڑا ہوا کتا نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں یا نہیں، یا یہ محض ایک دوسرے کو رگیدنا مقصود ہے اس کے اوپر، اور اس میں صرف تنقید جو ہے وہ سطحی نوعیت کی ہوگی۔ بات ہم کریں گے اس کے اوپر۔ وزیراعظم عمران خان وہ قطر کے دورے پہ چلے گئے ہیں، انہوں نے جانے سے پہلے ایک ٹویٹ ضرور کی ہے کہ ایک تو جو اس واقعے کے اندر ملوث لوگ ہیں ان کو قرار واقعی سزا ہوگی، اور دوسرا یہ کہ واپس آتے ہی ہم پنجاب کے اندر پولیس ریفارمس کے اوپر بات کریں گے۔ دیکھنا یہ کہ یہ بھی محض ایک بیان ہے، کیا اس کے اوپر بھی کوئی یو ٹرن ہوگا، یا اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے وہ اور ان کی ٹیم؟ کیا ان کی ٹیم کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں جو اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں؟ کیا ان کی ٹیم یا پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، جن کے بارے میں، جن کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ بینیفیشری ہیں اس پولیس نظام کے، کیا وہ واقعتاً اصلاحات کریں گے، لانا چاہیں گے؟ اب تو صرف پالیٹیشنز کی یا سیاست دانوں کی بات نہیں، اعلانیہ کہا جا رہا ہے کہ ریاستی اداروں کا بھی مفاد وابستہ ہو گیا ہے پولیس کے اس طرح کے اقدامات کے ساتھ۔ سو کیا ریاستی ادارے اصلاحات کرنے دیں گے؟ اصلاحات ہیں کیوں ضروری، اور اگر ضروری ہیں تو کون کرے گا؟ کیا تھن میجارٹی والے، کیا پارلیمنٹ، کیا کنسنسس ہو سکتا ہے اس کے اوپر؟ بہت سارے سوالات ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ ہمیں جوائن کریں بیرسٹر امجد ملک صاحب، چیئر ہیں ایسوسی ایشن آف پاکستانی لائرس کے، وہ مینچسٹر یو کے بیسڈ ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ ان سے ذرا ہم ایک کمپیریزن بھی لیں گے، موازنہ بھی کریں گے کہ وہاں یہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں، جو مہذب ملک ہیں، اور بقول ہارون رشید کے، ترقی یافتہ اور مہذب ہونے میں فرق ہے۔ اگر کسی ملک کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ بھی مہذب تو ہو سکتے ہیں نا، تہذیب کے لیے تو پیسے نہیں چاہیے نا، ترقی نہیں چاہیے۔ تسنیم نورانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فارمر انٹیریئر سیکرٹری، نیشنل ایکشن پلان کو کرافٹ کیا، آف کورس ان کے انڈر یہ سیکورٹی کے ادارے وہ کام کرتے رہے، ان سے بھی بات کریں گے۔ زہرا یوسف صاحبہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گی، فارمر چیئر پرسن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی۔ احمد چنائے صاحب فارمر چیف سٹیزن پولیس لائزان کمیٹی، سو وہ کیسے ڈیل کرتے رہے، کنڈکٹ کرتے رہے، ان کی آبزرویشن وہ بھی ہم شیئر کریں گے۔ جنرل معین الدین حیدر صاحب، سابق وزیر داخلہ، سابق گورنر، سو ان کے ایک دور میں پولیس ریفارمز کا بڑا چرچا ہوا تھا، لیکن پھر کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ فوجی صاحب کو بھی، جنرل پرویز مشرف صاحب کو بھی اس لیے کمپرومائز کرنا پڑا کہ سیاست دانوں نے کہا کہ اگر پولیس ٹھیک ہوگی تو الیکشن کیسے جیتیں گے۔ بات کرتے ہیں ایشوز کے اوپر۔ تسنیم نورانی صاحب بہت شکریہ. انفارچونیٹلی مسلسل یہ کے بعد دیگر ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بیلنس رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کس کو قصور دیں؟ یہ 70 سال اسی طرح کا مائنڈ سیٹ, یہی آپریشن, قتل و غارت. پچھلی جو جمہوری حکومت تھی صرف اس کے دور میں جو ڈیٹا آ رہا ہے 3,343 لوگ مارے گئے پولیس مقابلوں کے اندر, کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی. کبھی پارلیمنٹ کے اندر اس طرح کی سیریس بحثیں تک نہیں ہوئی کہ اس پولیس کو کیسے سدھارنا ہے. اصل مسئلہ کہاں ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے, یہ جو ہے نا, ہمارے ہاں سوشل کلچر, ڈپارٹمنٹ کلچر جو ہے وہ ایسی ہیں جو کہ کئی سالوں سے ایوالو ہوئی ہیں. 10-15 سال پہلے کی آپ بات دیکھ لیں کہ حکومتیں آئی ہیں اور انہوں نے جو یعنی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو ایک اپنی پالیسی بنایا اور اس کو لوگوں نے ایک قسم کا کنڈون بھی کیا. اتنی زیادہ شدت سے اس وقت نہیں چیز اٹھی جس طرح اب اٹھ رہی ہے, اور وہ اس میں جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ سسٹم جو ہے وہ کنوکٹ نہیں کر پاتا, تو اس وجہ سے اس کو, اس بندے کو ایکسٹرمنیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ چیز, یہ کلچر جو ہے یہ محکموں میں ہے, اور یہ جو بندے پولیس میں آتے ہیں یہ بھی اسی طبقے سے آتے ہیں, تو ان کے ذہن میں بیک آف دا مائنڈ ہوتا ہے کہ یہ چیز چلے گی. اس قسم کی چیز جو ہے اس میں کوئی مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ سختی سے اس کو برا نہیں سمجھا جائے گا. تو ایک تو ری ایکشنز جو اس دفعہ سارا قوم کا آیا ہے, یہ ایک ری ایکشن ہے کہ مہذب ملک کا ایک ری ایکشن ہے, جہاں لوگ توقع کرنے لگے ہیں کہ شاید یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. کیونکہ اس وقت پولیس کے اندر جو کلچر ہے وہ آپ سمجھ نہیں سکتے. یہ ہم لوگ جو مہذب لوگ اس وقت تبصرے کر رہے ہیں, جو پولیس تھانے میں اور اسپیشلی رورل ایریاز کے تھانے میں اور پست ترقی یافتہ جو ضلع ہیں ان کے تھانوں میں آپ جائیں تو آپ کو اندازہ نہیں کہ کیا سوچ اور کیا ذہنی کیفیت.
سر, میں اسلام آباد میں ترقی یافتہ سے ہٹ کے میں اسلام آباد میں 2 دن ذاتی طور پہ بھگت چکا ہوں, سو مجھے اندازہ ہے کہ پولیس کا کنڈکٹ کیسے ہے.
جی ہاں, تو سو دیکھیے, یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ اس قسم کے واقعے کو کوئی ڈیفینڈ تو کر نہیں سکتا, جو بظاہر جو شواہد سامنے آ رہے ہیں. اس کو کوئی چیز جو تھی وہ ان کو فوراً کر دینی چاہیے تھی پولیس کے حکام کو. کچھ لوگوں کو ان کو سسپینڈ کر دینا چاہیے تھا, یا کچھ لوگوں کو ان کو کنفائن کر دینا چاہیے تھا. گرفتاری کا لفظ نہ استعمال کرتے تو کنفائن کر دینا چاہیے تھا, جو بھی ٹرمنالوجی ہے, تاکہ یہ پتہ لگتا کہ بھائی اس میں سیریسنس ہے. کوشش ہوتی ہے ہر محکمے کی کہ اپنے بندوں کو ڈیفینڈ کرنا حت الوسع, اور وہ جب نہیں ڈیفینڈ کر سکتے تو تبھی وہ چھوڑتے ہیں. تو اس میں بینی, اب تو چونکہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنا پروفیشنلزم کے لیے تھا, بنا کا اسپیشلی ان کو یعنی دہشت گردوں کو پکڑنے کے, مارنے کے لیے تھا, تو اس قسم کی نان پروفیشنل کانڈکٹ کہ آپ ایک یعنی گنجان آبادی کے علاقے میں ایک فیملی کے ساتھ یا ایک بچے جس میں شامل ہیں وہ کر رہے ہیں, ہیومن شیلڈ بھی اگر وہ استعمال کر رہے تھے تو اگر سپوزنگ ورسٹ کیس سینریو کر لیا جائے تو پھر سٹل اٹ ڈزنٹ گیو اینی بڈی دی لائسنس.
ایگزیکٹلی, اور اگر ہیومن شیلڈ تھے تو آپ نے تو وہ ریموو کیا, آپ نے بچوں کو ہٹایا, اور اس کے باوجود پروفیشنلزم کا حال یہ تھا کہ آپ کرتے اور لاچے پہن کے چلے گئے. بس یہی تھا کہ خسوں کی کمی تھی, اگر وہ بھی آپ پہن لیتے اور جا کے گولیاں مار دیتے کسی کے اوپر. یہ حال تو ہے ان کی باڈی لینگویج کا, یہ پولیس کا, اور سب سے بڑا سو کالڈ پروفیشنل ادارہ جس کے پاس ملک کے بڑے سیکورٹی اداروں کی بھی ان پٹ ہے اور سینٹرلائز سسٹم ہے, یہ اس طریقے سے کام کرتا ہے. یہ حال ہے اس ادارے کا جو دہشت گردی جیسے چیلنج کے بعد بنایا گیا ہے. سو پہلے کا حال دیکھ لیں, اور یہ سارے, مجھے یہ بتائیں نورانی صاحب, یہ جیسے بالکل کبھی کبھی مثال ایسے آتی ہے ذہن میں کہ جیسے ایک کوا مرتا ہے تو کوے بہت سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں ٹائیں 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 کرنے کے بعد پھر بس ختم, اور اس کے بعد پھر اگلا کوا مرتا ہے, پھر کوئی اور مرتا ہے, پھر کوئی اور مرتا ہے. تو یہ سائیکی بنیادی طور پہ کیا ہے, یہ منصوبہ سازوں کی سائیکی کیا ہے, یہ پلانرز کی سائیکی کیا ہے, اس کے اندر اتنی بھی جان نہیں ہے کہ یہ ریٹیلیٹ کر سکے, یہ سسٹم کسی طرح اپنے اندر اصلاح لا سکے یا اس کے لیے میدان ہی بن سکے. یہ نفسیات کیا ہے کہ اگر پولیس والے کے ہاتھ میں اسلحہ ہے, بڑی گاڑی میں اگر کرمنل بھی بیٹھا ہوگا تو سلام کرے گا, اگر چھوٹی گاڑی والے سے غلطی بھی ہوگی تو اس کو ڈر ہوگا کہ اس کو گولی مار دے گا. اس نفسیات کو کون کیسے فکس کرے؟
देखिए पुलिस का जो है ना दहशत और पुलिस की जो खौफ है वो हमारे रूरल एरियाज में बहुत है, शहरों में भी है, क्योंकि वो इतनी नाजायज किस्म की चीजों में शिकंजे में डाल देते हैं कि अगर उनको किसी को फंसाना हो तो कोई एक कागजी FIR दर्ज कर ली किसी की शिकायत पे, तो अब वो बंदा जो है कम अज कम कई साल तक तो उसमें फंसा रहेगा। तो वो ऐसी शरारत उनके पास कर सकते हैं जिससे कि लोग उनसे बहुत डरते हैं। अब रिफॉर्म्स की जब आप बात करते हैं ना कि भाई ठीक कैसे होगी, बेसिक चीज तो स्टार्ट ही होती है कि फोर्स जो है उसको कमांडर के नीचे क्या वो फोर्स है, यूनिफॉर्म फोर्स। यही झगड़ा सियासतदान और रिफॉर्मिस्ट के दरमियान है। रिफॉर्मिस्ट कहता है कि भाई पहला काम आपने ये करना है कि यूनिफॉर्म फोर्स है तो उसको जो कमांडर है उसको आपने जिम्मेदार ठहराना है, और मगर उसको आपने फुल पावर देनी है। यहां पर ना कमांडर को जिम्मेदार ठहराया जाता है ना उसको फुल पावर दी जाती है, और ये मौजूदा हुकूमत ने भी अभी तक ना यानी इसमें नाकामयाबी का यानी उन्होंने जो रिफॉर्म करने के लिए बंदा लाए थे वो फारिग हो गया, उन्होंने नहीं उसको रोका बिकॉज वो फ्रस्ट्रेट होकर चला गया। इनका जो कॉन्डक्ट अभी रहा है उसमें भी वो ऐसा नहीं कि बस सियासतदानों से वो इस वक्त मरूब हैं, उनकी मेजॉरिटी नहीं है जो भी उनकी मजबूरी है। सो रिफॉर्म्स इस हालत में नजर इफेक्टिव रिफॉर्म्स होते हुए नजर नहीं आते नहीं।
अच्छा इसमें मुझे ऐसे पहले कि मैं जाऊं बैरिस्टर अमजद साहब के पास, मुझे एक जरा इसी वाक्य के पस मंजर में सिर्फ मैं उस साइकी को समझना चाह रहा हूं। जैसे एक ये भी बड़ा ड्रामा होता है ना कि ठीक है लोगों को काम डाउन करने के लिए कि चार लोग सस्पेंड, नाम नहीं बताए, फिर पकड़ लिए, फिर सस्पेंड कर दिए, नौकरी से फारिग कर दिए, तमाम बेनिफिट्स के साथ क्या फर्क पड़ता है, वो तो बंदे मार के खानदान तबाह करके चले गए, क्या जजा और क्या सजा है। लेकिन अब ये जो पूरा एक चेन ऑफ कमांड है ना जी इसके पीछे, उनसे कहा गया होगा ना कि आपने इनको मार के आना है, किसी ने ये टास्क दिया होता कि पकड़ के आना है तो जब गाड़ी रुक गई थी तो पकड़ लिया जाता। अब जो टास्क देने वाला है पीछे वो पता नहीं किस टाइप की वर्दी में है, वो किस टाइप के सिविलियन कपड़ों में है, वहां तक तो बात जा भी नहीं पाएगी। आपको लगता है कि एक्चुअल पूरे जो ऑर्डर्स की एक चेन है वो पता चलेगी?
नहीं, एक चेन पता लग सकती कि अगर सपोजिंग जिसको बहुत ही स्पेसिफिक ऑर्डर्स दिए हो दिखते हैं कि भाई आपने बस लाशें ही वापस लेके आनी है, इस किस्म का अगर कमांडर ने या जो भी एडमिरल तो उसने दिया, तो जो बंदा फंस रहा है अगर ये सिपाही अगर फंसेगा तो जाहिर है खुद बोलेगा कि जनाब मुझे तो ये ऑर्डर दिया था, तो वो फिर उसके शवाहद भी जो है वो इम्पोर्टेंट होंगे, तो वो उस चीज तक पहुंच जाएगी चीज। वो डिपेंड करता है कि अगर बंदे की सीनियरिटी की वजह से उसको फिर डिपेंड।
लेकिन सर आपने जैसे खुद कहा कि वो खुद इदारे उन्हीं की तहकीकात कर रहे हैं, वो अगर कुछ बोलेंगे भी सही तो गला दबा दिया जाएगा, कौन सी वो बात सामने आएगी, कौन सी पब्लिक ज्यूरी वहां पे बैठी है जिसमें फिर ये चीजें पब्लिक होंगी, कौन सी अदालत या ओपन कोर्ट के अंदर इस तरह के मामला चल रहे हैं जहां पे ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कौन सी ऑन कैमरा इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि उनके बयान सामने आएंगे। एक पूरी की पूरी इमारत एक ढकोसले और झूठ की बुनियाद के ऊपर खड़ी है। इदारा अपने लोगों को बचाने के लिए झूठ से झूठ बोलता है, क्यों नहीं कहता कि भाई ये गलती हो गई है, ये मिस कैलकुलेशन थी, इसकी कीमत होगी।
मैं समझता हूँ कि अब की दफा यानी जो ये इस किस्म का अंदोनाक वाकया जो है हुकूमत में पहली दफा हो रहा है, और इनको अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ करना होगा। और अगर क्योंकि अगर इस दफा भी जो है जो इस हुकूमत के दौरान हुआ है अगर इसको अंडर द कार्पेट स्वीप किया गया तो मैं समझता हूँ क्रेडिबिलिटी हुकूमत की और बहुत मुतासर होगी।
बहरहाल एक चीज ऐसे ही मवाजने के लिए यहाँ पे अमेरिका के अंदर अगर ट्रैफिक सार्जेंट के भी अपनी यूनिफॉर्म के अंदर उन्होंने कैमरा लगा दिया है कि वो जो कम्युनिकेशन ड्राइवर से जाके करेगा उसका भी रिकॉर्ड है, कहीं सेंट्रल सिस्टम में रिकॉर्ड हो रही हैं ये चीजें। सो पुलिस के ऊपर सिस्टम के ऊपर चेक्स क्या हैं, आपने पावर्स दिए तो उसमें जिम्मेदारी उसके अंदर कैसे उंडेली गई है, उस फर्द के अंदर, उसके अंदर अगर बर्बरियत है, उसके मिजाज के अंदर अगर दरिंदगी है तो उसको कौन कैसे कंट्रोल करेगा, इसका चेक एंड बैलेंस का निज़ाम कहाँ पे है, ये बहुत सारे मिसिंग लिंक्स हैं। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका, हमें ज़रा एक मुहज़्ज़ब दुनिया से रिफ्लेक्शन दीजिएगा। ये लोग वहाँ पे एक मशकूक गाड़ी जा रही होती तो ऑलरेडी ज़ाहिर रैकी किस तरह से हो रही होती, क्या इसी तरह बच्चों के साथ उनको पकड़ के बस मार दिया जाता, कत्ल कर दिया जाता, कैसे डील किया जाता है वहाँ पे?
जी बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़े वैलिड सवाल उठाए आज के प्रोग्राम में। मेरे ख्याल में ओवरऑल ही अगर आप कंपेयर करें तो ट्रेनिंग से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग की एक्सरसाइज पूरी एक चेन की तरह जब तक ट्रायल ना हो तब तक ये सारा जो है देखने की जरूरत है। यहाँ पे पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस कोड है बकायदा पुलिस के पास जिसको इन्फोर्स किया जाता है, फिर स्पेशलाइज्ड फोर्स है टेररिज्म को डील करने वाले अलहदा लोग हैं, प्रोटेस्टर्स को डील करने वाले अलहदा हैं, आम नॉर्मल बॉबी ऑन द बीट जो सड़क के ऊपर आपको नजर आता है या ट्रैफिक वाला है वो अलहदा है, और फिर अगर किसी को आप सस्पिशन की वजह से रोकते हैं तो सस्पिशन होना चाहिए किसी कमिटल ऑफ ऑफेंस का, इसने या जुर्म किया है, जुर्म का इर्तकाब किया है, जुर्म का शुबा है, या जुर्म करने की वजह से आपको शुबा पड़ा है और पुलिस अफसर उसको रोक रहा है। अगर फिर रोक रहा है तो पहली जो होती है वो स्पेशली अगर चिल्ड्रन और फैमिली साथ हो तो सबसे पहले उनको डिसार्म करना, अरेस्ट करना, और फिर अरेस्ट करके कानूनी कार्रवाई करना प्रॉपर, उसके ऊपर इतने चेक्स होते हैं जो बंदा अरेस्ट करता है, क्योंकि अगले फिर वो जब अरेस्ट कर देता है उसका काम खत्म हो जाता है, फिर आगे फर्दर महकमा इन्वेस्टिगेशन वाला शुरू हो जाता है जो फिर जिसमें वो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं और जो एविडेंस गैदरिंग है वो देखते हैं, और जो सबसे बड़ी बात जो चेक्स एंड बैलेंस जो मेंटेन करती है वो प्रोसिक्यूशन का महकमा है, जो वकला आपको जिसको कहते हैं, वो जो गवर्नमेंट के वकला होते हैं वो थ्रेड बैरिंग एक्सरसाइज करते हैं कि ये इन्होंने तमाम कार्रवाई की है इस बंदे को पकड़ने में, तो क्या इसमें कानून की पासदारी की गई है और कहीं भी एविडेंस का लूप जोल तो नहीं है, क्योंकि ये एविडेंस अगर मैजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट में जाएगा तो ये खड़ा भी हो जाएगा, इसको सजा भी हो सकेगी, और अगर एक्सरसाइज उसमें ये फेल हो तो वो पहले ही कह देता है कि आप इसको बरी कर दें, छोड़ दें, ये मुकदमा हम हार जाएंगे, और ये आपने जो एविडेंस गैदर किया है या इस बंदे को जिस तरह प्रोसेस किया है या बगैर वारंट सर्च वारंट उसके घर घुस गए हैं या इसको आपने इसकी शक्ल या रंग देख के रोका है और उसको उस वक्त आपके पास कोई लीड नहीं थी, शुबा नहीं था इसको रोकने का, तो मेरे ख्याल में वो वहां पे प्रोसिक्यूशन उस केस को फेल कर देती है और आगे नहीं जाने देती। ये वो चीजें हैं चेक्स एंड बैलेंस, फिर जिम्मेदारी लोग लेते हैं, डीपोलिटिसाइज किया है उन्होंने पुलिस को, और फिर रीजनल पावर्स के जरिए डेवोल्यूशन के जरिए पुलिस चीफ को आंसरेबल किया है टू द लोकल रीजनल जो इलेक्टेड लोग होते हैं, और इसमें बड़ा कम अमल दखल होता है आपको, यहाँ पे ऑन गोइंग जो चल रहा होता है अरेस्ट या किसी के ऊपर कॉम्बैट या किसी को रेड हो रहा है उसमें पॉलिटिसाइज नहीं किया जाता और उसमें कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होती,
लेकिन मलिक साहब ये बताएं निजाम तो कोई भी हो अगर यही मॉडल उठा के पाकिस्तान में लेके आ जाएं और निचले लेवल के ऊपर एक पॉलिटिशियन के पास कंट्रोल है तो वो क्या इसी फेयरनेस के साथ काम करेगा? बात तो ये है ना, उस पॉलिटिशियन को दे दें अगर इख्तियार तो बरतानिया वो फेयरनेस से कर रहा होगा पॉलिटिशियन।
सर अगर अमेरिका और बरतानिया का सिस्टम भी आप साहिवाल में ले आए तो अगर आपके गाय घुसने के ऊपर आईजी कर जाता है या आपके अगर रिश्तेदारों या इस तरह के मामलात के ऊपर आपके अगर पुलिस चीफ को ये खतरा हो कि मैं कोई रिफॉर्म की बात करूंगा तो मुझे घर जाना पड़ेगा तो फिर आप पुलिस नाफज नहीं कर सकते, आप जितनी मर्जी अक्रेडिटेड या कोरिया की या चाइना की ले आए वो कर नहीं पाएंगे वो
नहीं, ये बाजवा तो ये भी लिखा की पूरी ओवरऑलिंग पूरी नेशन की ओवरऑलिंग भी तो मकसूद है ना, यानी यहाँ पे मिनिस्टर वायलेट करते हैं तो आप अगर निचली सतह के एक आदमी को काउंसलर लेवल के आदमी को आप लोकल पुलिस का हेड बना देंगे तो आप देखेंगे वो क्या हशर करता है वहाँ पे।
जी बिल्कुल, और लोकल जो आपको सबसे बड़ी जो मैं आखिरी पॉइंट कहना चाहूंगा कि जब तक आप अभी तक तो हम इनकाउंटर और मुकमका में फंसे हुए हैं, 10A तो कहीं जिक्र ही नहीं है, यानी ट्रायल और फेयर ट्रायल और वो तो जिक्र ही, हम चाहते हैं या पुलिस स्टेशन जाए ही ना डरता बंदा, अगर जाए इतना डराओ उसको कि या तो वो मुकमका पे मान जाए कि भाई आप ले दे के फारिग करें, या अगर अगर आप लाना भी चाहते हैं तो ऐसा उसका ट्रायल का हशर करते हैं आप कि आपको फौजी अदालतें बनानी पड़ती है, लेकिन टेररिज्म इज अ सीरियस बिजनेस, उसके लिए जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से, मेरे ख्याल में आर्मी की तरफ से पुलिस वालों को वो तफवीज ही नहीं की गई अभी तक, वो इनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते, तभी मिलिट्री कोर्ट की बात होती है क्योंकि वो आपके जो इन्फॉर्मर्स होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, ईज ड्रॉपिंग आपने किस तरह ये इंटेलिजेंस पकड़ी है वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, फिर ट्रायल का मैकेनिज्म अभी तक हम नहीं बना सके, ये जो मिलिट्री कोर्ट की एक्सटेंशन की बात होती है इसलिए होती है कि हमने दहशतगर्दी की अभी तक कैपिटल अदालत बनाई ही नहीं है, हमने वो सिस्टम खड़ा ही नहीं किया जिससे इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन अलहदा हो।
ये एक ऐसे मुल्क की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे 19 साल से कम अज कम दो अशरों से दहशतगर्दी हो रही है और दहशतगर्दी अब तबई मौत मर रही है या बहरहाल एक बड़े रिएक्शन की सूरत में, लेकिन जो नेशनल रिजॉल्व होना चाहिए था जो सिस्टम के तहत उसको ख़त्म करती है उसको प्रोसिक्यूट करने का پورا سسٹم ایوالو کرتی وہ ابھی بھی ندارت. ایک چند سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, مزید بات کرتے ہیں کہ خامیاں کہاں پہ ہیں اور اصلاحات اگر لانی ہے تو کس نوعیت کی لانا ہے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے راؤنڈ ٹیبل, میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر اسفر امام. پاکستان میں بالخصوص پنجاب کے اندر پولیس اصلاحات کیوں ضروری ہیں, یہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے. ہمارے ساتھ ہیں جناب تسنیم نورانی صاحب, فارمر انٹیریئر سیکرٹری, بیرسٹر امجد ملک صاحب, چیئر ایسوسی ایشن آف پاکستانی لائرس, مینچسٹر یو کے بیسڈ ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے. کچھ دیر بعد جنرل معین الدین حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, سابق گورنر سندھ, سابق وزیر داخلہ پاکستان کے. ان سے ہم معلوم کریں گے کہ آخر ادارہ جاتی سطح پہ فلاز کہاں پہ ہیں. ایک ایسے حاکم نے جس کے پاس مکمل اختیارات تھے, اگر پولیس اصلاحات کرنا بھی چاہیں تھی, جس ریجیم کا یا جس حکومت کا وہ حصہ تھے, سو وہ کیوں کر کامیاب نہیں ہو سکے, وہ نہیں ہوئے تو آج پولیٹیکل ایلیٹ کیسے اس کو کامیاب ہونے دے گی, جب وفاق کے اندر اور پنجاب کے اندر بڑی تھن میجورٹی کے ساتھ ایک حکومت بیٹھی ہے. کیوں کر ان لیڈرز کو جواب دہ نہ ٹھہرایا جائے جو اپوزیشن کے اندر ہیں اور پچھلے 10 سال سے 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت کرتے رہے ہیں پنجاب میں بھی اور سندھ میں, اور نسبتاً انہی دونوں صوبوں کی پولیس سب سے زیادہ بدنام ہے. نورانی صاحب, ہم نے بہت سارے فلاز کا ذکر کیا ہے, ایک تو یہ کہ جی جو حاکم ہے, جو رولر ہے, وہ بینیفیشری ہے, وہ بھلے فوجی افسر ہو, وہ جنرل مشرف ہو یا پھر وہ سویلینس ہوں, وہ بھلے ابھی پچھلے 10 سال آپ کے سامنے ہیں, یہاں پہ بڑے بڑے انسیڈنٹ ہوئے ہیں, سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا ہے, لیکن کوئی کبھی کسی نے ریفارمز کی بات نہیں کی ہے. کیسے وہ ان کو بینیفٹ کرتے ہیں, کیسے یہ پولیٹیکل سسٹم ان کو تبدیل کرتا ہے پوری ہیرارکی کو. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ پولیٹیشن نہ ہوں اور پولیس اس ماڈل کے ساتھ انڈیپینڈنٹ ہو تو پھر تو یہ خون کی نہریں بہا دے یہ پولیس. دوسرا اب یہ بھی کہا جانے لگا ہے کہ جب سے یہ دہشت گردی ہے, ملک کے ٹاپ سیکورٹی کے ادارے وہ لسٹیں پولیس کو دے رہے ہیں کہ ان کو اڑا دو. سو کون یہ پولیس, کس کس سے اثر انداز ہوتی ہے, کس کس سے اثر لیتی ہے, کیسے آپریٹ کرتی ہے؟
حاکم وقت جو ہے اس کے نیچے ہوتی ہے, بیکاز حاکم وقت فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کہاں پوسٹنگ دینی ہے. اور ظاہر انسانی فطرت ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ایک پرومیننٹ پوسٹ پہ آؤں, اہم پوسٹ پہ آؤں, تو وہ اس سلسلے میں وہ اپنے پروفیشنل کانڈکٹ کو بھی کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ ہماری پولیس کی سب سے بڑی جو کمی ہے, جو ہماری فوج میں نہیں ہے, کہ جو کمانڈر ہے اس کی کمانڈ ایکسکلوسیو نہیں ہے, یعنی اس کا سبارڈنیٹ جو ہے اس کے ڈائریکٹ تعلقات ہوتے ہیں لوکل سیاستدانوں کے ساتھ, ہر لیول پہ, تھانے دار سے لے کے اوپر ڈی آئی جی تک یا آئی جی تک. تو بلکہ پولیس کا تو ایک ضروری ہے کہ جس نے نوکری کرنی ہے, سر اپنی مرضی سے سروائیو کرنا ہے, تھرائیو کرنا ہے, اس کو پولیٹیکل تعلقات کی بڑی ضرورت ہے. جو بغیر پولیٹیکل تعلقات کے کرنا چاہے گا تو وہ ظاہر سفر کرے گا. تو یہ ایک پولیس فورس کے یونیفارم فورس میں ایک یہ تھے, اٹ از دا ڈیتھ نیل, کہ اگر اس قسم کی چیز جو ہے وہ آپ اس کو بڑھاوا دیں اور اس کو اجاگر کریں. اب یہ چیز نہ مشرف صاحب کر سکے, مشرف صاحب کے زمانے میں بھی جو ریفارمز اسی طرح شروع ہوئے تھے کہ بھئی آپ اگر آپ آئی جی کو کسی کو اپوائنٹ کریں گے پہلے تو آپ اس کو ایک ریزنیبل ٹینیور دیں, اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد آپ نیچے انٹرفیئر نہ کریں.
صحیح.
تو وہ پولیس ریفارمز کا بیسک شروع اسی طرح ہوا تھا, مگر بعد میں پھر ٹینیور کی بات جو ہے وہ چینج ہوگی جب ان کو بتایا گیا اس زمانے میں کہ بھئی آپ اگر یہ کر لیں گے تو آپ اسلام آباد کا آئی جی بھی چینج نہیں کر سکیں گے, آپ بے شک چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوں مگر یہ کہ آپ اسلام آباد کا آئی جی چینج نہیں کر سکیں گے. تو وہ سوچ جو تھی وہ اتنی بھیانک تھی کہ انہوں نے اس پروویژن کو تبدیل نہیں کیا. اچھا, اب ریفارم چونکہ شروع ہو چکے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری پیچیدہ انہوں نے چیزیں کی جن کا کوئی فائدہ نہیں تھا. ایشو 2-3 پولیس میں تھے, ایک تو یہ کمانڈ کا بیسک ایشو تھا, انویسٹیگیشن کی کیپیبلٹیز کا ایشو تھا, اور پھر تیسرا یہ تھا جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ کیا سیاستدان کو کمانڈ دی جائے. اس میں وہی تجربہ کیا گیا کہ ناظم کو کمانڈ دینے کی کوشش کی گئی, اس پہ نہ یونیفارم والوں نے اس کو سیریسلی ایکسیپٹ کیا اور نہ ضرورت پڑنے پر اس نے اپنی پاور ایکسرسائز کر پایا کیونکہ وہ اس کی نہ ٹریننگ تھی. تو وہ ناظم کا کمانڈ جو پولیس پہ جو ہے وہ ایک ویسی رہا. پھر یہ سوچتی کہ جی کمپلینٹ کمیشنز بنائی جائیں تاکہ اکاؤنٹیبلٹی ہو, ہر ضلع میں ایک کمپلینٹ سیل ہو اور کمپلینٹ کمیشن ہو جو کہ معتبر لوگوں پہ سے کمپرائز کیا جائے اور وہ پولیس کی شکایات جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے اس کو سنیں اور اس کے پاس پاورز ہوں ایکشن لینے کے لیے. وہ پولیس کمیشنز ہی کہیں نہیں بن سکیں. سو اس میں ہوا یہ کہ سیاستدان نے کہا ہم کمانڈ اپنی نہیں چھوڑ سکتے, ہم اپنا تبادلہ کی پاور نہیں دے سکتے, اور پولیس نے کہا کہ بھائی ہم جو ہے جو چیزیں ہمیں سوٹ نہیں کرتی وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو وتھ دا ریزلٹ کہ جب اس میں سے بچ کچھ وہی گیا جس سے کہ فائدہ ہوا فورس کو, پوسٹیں زیادہ بڑھ گئیں, پہلے ایس ایس پی ہوتے تھے اب اس کے بعد بے تحاشا چار پانچ جو ہے وہ چیزوں اداروں میں وہ چیز بڑھ گئی. سو پیچیدگیاں بڑھ گئیں اور لوگوں کو تھوڑا فائدہ ہو گیا, مگر جو مقصد تھا ایک ڈسپلنڈ اکاؤنٹیبل ذمہ دار فورس کا وہ نہیں ہو سکا. اس میں ان کا بھی بھلا ہونا تھا کہ ان پہ اگر پریشر نہ ہو تو اچھے افسر جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں
بہتر پرفارم. نورانی صاحب لیکن ایک بات بتائیں, کہتے ہیں کہ جی آف کورس سسٹم پرانے بھی ہو جاتے ہیں, نئے تقاضوں کو پورا بھی نہیں کرتے. یہی پروسیکیوشن کی بات کر لیں, پولیس پروسیکیوشن کے اندر ایک جو جنرل مائنڈ سیٹ اور جو جنرل کیپیسٹی اور کیلیبر ان کا نظر آتا ہے وہ شاید بالکل جدید ٹیکنالوجی انکارپوریٹ نہیں ہوگی ان کی انویسٹیگیشن اور ان چیزوں میں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, کہتے ہیں جی سسٹم جو بھی ہو اگر اسی کے اندر فیئرنیس ہو اور اسی کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہو تو وہ بہتر ڈیلیور کر سکتی ہے. لیکن یہ تو کوئی بڑا ویگ سا نظام لگتا ہے جہاں پہ ہر ایک کے پاس بڑے لوپ ہولز ہیں, وہ کبھی کہیں سے کھسک جائے گا, کہیں سے اپنی آپ اسکن وہ بچا لے گا, لیکن لوگوں کے لیے وہ عذاب جو ہے نا وہ ہمیشہ بنا سکتا ہے. پولیس کا محکمہ اتنا بدنام ہے پورے پاکستان کے اندر کہ شاید کوئی اور محکمہ نہ ہو چاروں صوبوں میں اور بالخصوص پنجاب کے اندر. سو یہ جو نگرانی کا نظام ہے بھلے اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہ لا سکے یہ حکومت, لیکن یہ نگرانی کا نظام ہی اگر بہتر کر دیں تو فرق نہیں پڑ جائے گا؟
دیکھیے نگرانی کا نظام بالکل وہی, نگرانی کا نظام تو پھر کمانڈر سے سٹارٹ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی فورس کی نگرانی کمانڈر کے تھرو کرتے ہیں. کمانڈر جو ہے اس کو کم از کم یعنی اپنی سیکیورٹی, سینس آف سیکیورٹی تو ہونی چاہیے کہ میں اب یہاں پر ہوں تو یہ سبارڈینٹ میری بات مانے گا, اس کے بغیر تو کوئی کمانڈ کوئی آرگنائزیشن چل نہیں سکتی. اس کا کوئی سوال نہیں ہوتا. سیاستدان سے جب آپ پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے یہ ڈسکریشن میں نہیں چھوڑ سکتا. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ نئی حکومت آنے کے بعد آئی جیز جو ہیں وہ آربیٹریرلی چینج ہوئے, افسر جو ہیں وہ آربیٹریرلی چینج ہوئے, چونکہ آج کل میڈیا بہت متحرک ہے تو اس وجہ سے وہ ہر ایک چیز جو ہے وہ بہت پرومیننٹ طریقے سے سامنے لائی جاتی ہے. اسی طرح یہ پروسیکیوشن کو امپروو کرنے کے لیے ایک الگ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بنایا گیا, مگر اس کو ڈف ٹیل نہیں کیا گیا. اس میں اس کی کوئی پاورز تھیں جو کرمنل پروسیجر کوڈ میں اس کو پوری ملنی تھی وہ نہیں دی گئیں, تو ود دا ریزلٹ کہ وہ جو ہے وہ بھی افیکٹو نہیں ہوا. حالانکہ یہ جو ابھی پروسیکیوشن کی بات ہو رہی تھی کہ ان کے جو ویسٹ کے نظام میں تو جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے ضلع کا ہی از دا باس. اچھا کسی زمانے میں ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا, وہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہوتا تھا. اس میں جو چھوٹی سزائیں ہوتی تھی 3 سال تک جس کی سزا ہوتی تھی, مطلب مار کٹائی, بدماشی, یعنی علاوہ مرڈر اور ریپ کے, وہ اس پہ ذمہ دار ہوتا تھا.
صحیح.
اچھا وہ تھا, ہی واز این ایگزیکٹو میجسٹریٹ ان دا سینس کے وہ حالات بھی دیکھتا تھا اور اس کے مطابق وہ پولیس پہ کنٹرول بھی رکھتا تھا. ہر مہینے کرمنل جسٹس سسٹم کی میٹنگز ہوتی تھیں جس میں کہ کنوکشن ریٹ ایویلیویٹ کیا جاتا تھا, انویسٹیگیشن کی افیکٹونیس ایویلیویٹ کی جاتی تھی, اور جہاں پر کوئی شکایات زیادہ اس علاقے سے آتی تھی اس کو اسپیسیفکلی مانیٹر کیا جاتا تھا. تو ہر مہینے دیر واز اے لوکل لیول پہ ایک مانیٹرنگ
پورا ایک نظام جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا تھا. بیرسٹر امجد ملک صاحب, اب ذرا آتے ہیں ہم ریفارمز کی طرف. خرابیاں ہر ایک پہ واضح ہیں, کرپشن, برائب, رشوت کلچر, دھونس دھاندلی تھانوں کے اندر خودکار نظام انصاف کا کتنے دنوں پکڑ کے رکھے عدالت پیش نہ کریں, وہاں کمپرومائزز کریں, اپنے بینیفٹ لیں, اپنے باقی فریقوں کو بینیفٹ دلوائیں, کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے. لیکن آپ بتائیں کہ اگر کسی نے اصلاح کرنا ہو, اگر ہمیں اس کو حسن ظن ہو کہ جیسے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے اور الیکشن کیمپین میں ان کا وعدہ بھی تھا, اگر نہیں کر سکتے تو آنےسٹلی پھر ان کو چلے جانا چاہیے, نہ کر سکتے تو معافی مانگے قوم سے کہ یہ میں نے وعدہ کیا تھا میں نہیں کر سکتا. حسن ظن ہے, اگر وہ کرنا بھی چاہیں تو کہاں سے شروع کریں, کیا ماڈلز ہیں؟
بالکل آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, ہمیں ایکچولی سب سے پہلے تو ریفارمز کے لیے ماڈل ٹاؤن یا جو نقیب ہے یا راؤ انور ہے یا یہ اس طرح کے سائیوال جیسے واقعات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ریفارمز آن گوئنگ ہونی چاہیے, کنٹینیوئنگ ہونی چاہیے. دوسرا, آپ عوام کی اویئرنیس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ تسنیم صاحب نے بھی کہا ہے, آپ طاقت دیں, اپنے کمانڈر کو طاقت دیں, اس کی ذمہ داری بنائیں کہ بھی یہ آپ ذمہ دار ہوں گے, یہ طاقت ہے, نان پولیٹیکل فیشن میں مجھے پولیسنگ چاہیے اس علاقے میں اور مجھے ریزلٹ چاہیے. اور پھر ہر سربراہ جو آپ کے صوبے کا پولیس کا سربراہ ہے اس کی عزت کریں اور اس کے ذمہ لگائیں کہ بھئی آپ مجھے 3 مہینے 6 مہینے 9 مہینے اور 12 مہینے کے ٹارگیٹس اور اصلاحات کے اوپر پیکجز بنا کے دیں ہمیں تاکہ ہم اس کو پارلیمان میں لے کے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک پولیس افسر کی جو ایک پولیس کا سپاہی ہے اس کو بھی ذرا چیک کریں, کوئی بندہ اس کو بھی دیکھے جا کے ایک ہفتہ اس کے ساتھ بھی گزارے. یہ 24 گھنٹے کام کرنے والے لوگ جو ہیں میگر تنخواہ کے اوپر, ان کی کوئی ٹریننگ اینڈ ایویلویشن نہیں ہے, ان کا کوئی لچڑی سفا سطح کے اوپر جس کو آپ گن پکڑا رہے ہیں مارنے کے لیے, آپ اس کا بھی دیکھیں کہ اس کا کوئی آن لائن ایویلویشن یا اس کا کوئی سلیبس یا آن لائن اس کو کوئی قانون کا بھی کوئی سمجھ بوجھ ہے کہ نہیں.
بالکل
آپ 10A جو ہے سپریم کورٹ میں نہ لاگو کرے جائیں, آپ نیچے دیکھیں جس بندے نے بندہ مارنا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یار یہ بندہ مارنے کے بعد میں نے جب جہاں پیش ہونا ہے. ابھی مافیا اسٹائل یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یور, ابھی جب تک جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے 10 سالوں میں جو بھی بندہ جرم کرتا ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے مجھے بچائیں گے لوگ اور مجھے پارڈن بھی ہو جائے گی.
بالکل جی ملک صاحب, بلکہ نظام خودکار انداز میں ظالم کے پیچھے آ کھڑا ہوتا ہے کیونکہ اس کو فائدہ ہونا ہوتا ہے اسی سے. اس کو رشوت مظلوم سے نہیں ملے گی, ظالم سے ملے گی, قاتل سے ملے گی, مقتول سے نہیں ملے گی, اس لیے وہ آٹومیٹکلی اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جائے گا.
جی بالکل, اور اس کے لیے میرے خیال میں اوپر سے آنی چاہیے, چاہے کمزوری حکومت ہے پرائم منسٹر کو اس کو انیشیٹ کرنا چاہیے, پارلیمان کی سطح کے اوپر بھی جوائنٹ کمیٹی بنا کے اس میں دیں کہ جی آپ لے کے آئے اس کے اوپر, لیکن ہیڈز آف دی جو انسٹیٹیوشن ہے ان سے مانگی جائیں.
جی ہاں بالکل, ٹائم بارڈ ریپرزینٹیشن
اور ان کے اوپر بھی دیکھ کے اس کے اوپر قانون سازی.
پہلے آپ جو ہے نا مشورہ تجاویز اور پورا ایک جو پروجیکٹ ہے ریفارمز کا جو ایجنڈا ہے وہ تو آپ ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے نا, پھر آپ پارلیمنٹ کے اندر لائیں. اور آپ تو دیکھیں, آپ تو میں کہتا ہوں میں اس شاید عذر کو بھی تسلیم کرنا آسان نہ ہوگا کہ جی تھن میجورٹی ہے, بات یہ ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر پبلک اوپینین بنتی ہے اور سیاسی جماعتوں نے سروائیو کرنا ہوتا ہے, وہ پبلک اوپینین کے خلاف نہیں جا سکیں گے. پبلک اوپینین بلڈ کی جائے نا, جیسے برطانیہ.
میں یہ کہوں گا کہ ابھی رائپ ہے, تمام محکموں میں اصلاحات ہو سکتی ہیں, لوگ تنگ ہیں. اگر آپ ان تنگ والے ماحول میں جب میڈیا اور سوشل میڈیا رائپلی آپ کو فوڈر مہیا کر رہا ہے تو یہ پولیٹیکل ایک قسم کا ایک آپ کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے کوئی بھی حکومت میں ہو کہ ابھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ ریفارمز کریں گے. لیکن آپ نے جن کے اوپر لاگو کرنا ہے قانون ان سے نیچے سے اس سطح سے شروع کریں. پولیس کے اوپر اگر آپ حکم صادر کریں گے اسے پوچھیں گے نہیں, ان کے محکمے والوں کو کہیں گے ہم سے تو آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں آپ نے قانون بناتے وقت کہ ہمارا کیا خیال ہے, اور اس کو سیپریٹ جواب دہی کا دوہرا نظام لے کے آئیں کہ جو بندہ ذمہ داری رکھتا ہے وہ ذمہ دار بھی ہو, اس کے اوپر اوور سائٹ بھی ہو. اب اوور سائٹ اگر آپ سمجھتے ہیں سیاستدان اچھی نہیں کر سکتے تو ادارہ جاتی اوور سائٹ کر کے دیں, مثلاً پولیس کی اوور سائٹ میں سیشن ججز کا کردار لے کے آئے اور اس کے اوپر پھر قانون سازی والے ادارے جو ہیں وہ اس کو دیکھیں. میرے خیال میں جب تک آپ جواب دہی نہیں لے کے آئیں گے تب تک پھر پتا ہوگا کہ بھی آخری وقت 2-4 سال گزاریں گے پارڈن ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں.
بالکل,
وہ سرفراز کے قتل کی طرح پھر آہستہ آہستہ معاملہ داخل دفتر جب ہوتا ہے لوگ بھول جاتے ہیں, جب بھول جاتے ہیں تو عام معافی لینی آسان ہو جاتی ہے. وہ ریفارم جو ہے وہ میرے خیال میں آن گوئنگ پروسیس ہوگا تو ہم تبدیلیاں لے کے
آئیں. ابھی سائیوال والے سانے کا بار بار ریفرنس آ جائے گا, پورے پاکستان کو پتا ہے کہ ظاہر ہے یہ واقعہ نہیں پتا کہ کیوں کیا گیا, کیا موٹیو سے کس طرح کا آرڈرز کہاں سے آئے تھے, کس نے دیے تھے, اس کا نہیں پتہ چلے گا, لیکن پورے پاکستان کو پتا ہے کہ اس واقعے کا انجام کیا ہوگا, اس کے جو کلپریٹس ہیں جو پکڑے گئے ہیں وہ کب کہاں کیسے پرموٹ ہو کے یا ریٹائرمنٹ لے کے گھروں میں بیٹھیں گے پورے بینیفٹس کے ساتھ, اور مظلوم اور مقتول کی فیملیز کے ساتھ کیا ہوگا, یہ پورے پاکستان کو پتا ہے. یہ نظام کے اوپر بہت بڑا دھبا ہے. واپس آتے ہیں, بات کرتے ہیں نورانی صاحب سے کہ ان کے خیال میں اصلاحات الف بے سے یا پہلے جو اس کے اوپر ان پٹ آ چکی ہے اس کو کہیں اکٹھا کر کے اس کو ہنگامی بنیادوں پہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک بریک کے بعد.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام میں راؤنڈ ٹیبل, میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں اسور امام. موضوع ہے پاکستان میں بالخصوص پنجاب کے اندر پولیس اصلاحات کیوں ضروری ہیں. جناب تسنیم نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارمر انٹیریئر سیکرٹری, اور ایک جو بہت مستند ڈاکومنٹ ہے نیشنل ایکشن پلان, اس پہ تقریباً تمام پاکستان کے اندر جو مکاتب فکر ہیں ان کا اتفاق ہے کہ یہ جو ایکسٹریمزم ہے, ٹیررزم ہے, اور جو انٹرنل ایشوز ہیں سیکیورٹی کے, ان کو یہ ایڈریس کرتا ہے. ظاہر بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. اس ٹیم کے اہم کرافٹنگ ممبر بھی رہے, اور اس سے ثابت یہ بھی ہوتا ہے کہ ملک کے اندر ایکسپرٹس کی کمی نہیں ہے. وہ چند دنوں کے ٹاسک کے اوپر بھی آپ کو ڈاکومنٹ بنا کے دے سکتے ہیں, آپ اس میں اصلاحات کر لیں, آپ اس میں کمی بیشی کر لیں, بہتر بنا لیں, ریفائن کر لیں اس کو, اس ڈاکومنٹس کو, لیکن آپ کو یہ چیزیں مل سکتی ہیں. نورانی صاحب یہ بتائیے گا, 2002 میں بھی بڑا چرچا تھا صدر مشرف کے دور میں, جی پولیس ریفارمز, پولیس ایکٹ 2002, دس اینڈ دیٹ, کیا ہوا اس کو؟ اور ابھی اگر عمران خان حکومت کرنا چاہے, ظاہر ہے اب ویسے تو اب یہ صوبوں کا بھی مینڈیٹ ہے, اور دو صوبوں میں تو براہ راست ان کی حکومت ہے, کرنا بھی چاہے ان کی گورنمنٹ, سو ان کو زیرو سے شروع کرنا ہے یا کچھ ہوم ورک آلریڈی ہوا ہوا ہے پروفیشنلز کا جس کو وہ آگے بڑھا سکتے ہیں؟
دیکھیے مشرف صاحب کے جو نظام میں نا, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بدنیتی پہ ڈیپینڈنٹ تھا, کہ وہ تو ایک کلاس بیٹل تھی کہ وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ کسی وجہ کے سے وہ اس کے خلاف تھے, اور ایک نظام جو ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا جس کے خلاف کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی تھی, کو نہ کسی سیاستدان نے کوئی اس پہ کوئی الیکشن لڑی تھی کہ ڈی سی کی پوسٹ ختم کرنی چاہیے, تو وہ تو ایک پولیس ریفارمز جو تھا وہ دیٹ واز اے میتھڈ ٹو ڈیمولش دا ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ, اور وہ اس کے نقصان اب تک بھرے جا رہے ہیں کہ اب 15 سال ہو گئے, 16 سال ہو گئے, ضلع کے لیول پہ ہماری انتظامیہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ وہاں پر ان کا ڈیولپمنٹ کا کام کنفیوز کر دیا گیا ہے, وہ جو لا اینڈ آرڈر کی جو ایک بڑی ایکسکلوسیو ذمہ داری ہوا کرتی تھی جو انگریز کے زمانے میں, جو ریکارڈ آف رائٹس اور لا اینڈ آرڈر یعنی لوگوں کی عزت اور لوگوں کی حفاظت اور لوگوں کی جو پراپرٹی ہے اس کی اس کا جو رائٹ ہے, اس کا جو ریکارڈ ہے, وہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہوا کرتی تھیں ایٹ دی ڈسٹرکٹ لیول, اور وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہی اس کے فیصلے ہوتے تھے, اور نظام جو ہے وہ مناسب چل رہا تھا, اور اس میں جہاں جہاں خرابی تھی وہاں درست ہو سکتی تھی, جہاں ٹائم کے مطابق کوئی چیز ایوالو ہو سکتی تھی وہ بھارت. سو 2002 میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا واٹر شیڈ ایونٹ تھا, جس میں کہ یہ ریفارمز جو ہیں یہ ایک بدنیتی سے لائے گئے, اور آپ کو پتا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے 110 یا اس قسم کے فنکشنز جو ہیں وہ بانٹ کے لوگوں کو دیے گئے, یعنی مختلف محکموں کو دیے گئے جن کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ ہم نے ان کے ساتھ کرنا کیا ہے. اس کی اتنی محنت کی گئی اس آفس کو, اس پوسٹ کو ڈیمالش کرنے کے لیے.
تو اچھا نورانی صاحب اس میں ایک اور بھی بتائیں کہ بالفرض اب اس گورنمنٹ کا ایک ٹرینڈ یہ دیکھا ہے کہ ٹاسک فورسز بنی ہیں, اور اس کے علاوہ ایڈوائزری کونسلز بن رہی ہیں, وہ فارن آفس کے اندر ہے, وہ اکانومی کے اندر ہے, جس کو لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ چلو آپ کے پاس ایک انٹلیکچوئل اسٹریٹجک ان پٹ آ جائے. سو یہ جو پولیس ریفارمز کا بھی معاملہ ہے، یہ کسی فرد واحد کو دینے کی بجائے کہ آپ نے آئی جی صاحب سے کہہ دیا یا وہ جو ریٹائرڈ ہو گئے جنہوں نے کے پی میں بھی سرو کیا تھا، اس کی بجائے آپ ایک آفیشلس کی 10-12 بندوں کی ٹیم کو یہ ٹاسک کیوں نہیں دے دیتے کہ آپ کے پاس یہ 30 ڈیز میں ہمیں کچھ ریکمنڈیشنز دیں کہ کیا اس میں مانیٹرنگ کا، نگرانی کا نظام کیا ہے، چیک اینڈ بیلنسز کیسے ہوں گے، یہ پرفارمنسز کی کیسے بہتر ہو سکتی ہے، پھر وہ آگے چھن کے آئے امپلیمنٹیشن کے لیے ان کے پاس، یا پھر اپروول ہوئے پارلیمنٹ سے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. سو کیا یہ آئیڈیا اس پہ کام کرنا چاہیے اس گورنمنٹ کو؟
دیکھیے یہ جب ریفارمز بڑے پیچیدہ ڈاکیومینٹس اور اس کی جب بات کی جاتی ہے نا، تو میرے ذہن میں وہ چیزیں نان سٹارٹرز ہوتی ہیں. نیشنل ایکشن پلان بھی کامیاب اس واسطے ہوا کہ اس میں بلٹ پوائنٹس تھے کہ ان چیز پہ آپ توجہ دیں، اس چیز پہ توجہ دیں، اس چیز پہ توجہ دیں. اچھا اب یعنی اس وقت کرنے کی چیز ایسی ہے جس میں سیاسی ول آپ کو فوراً چاہیے. مثلا آپ نے اگر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یار یہ آئی جیز ہم نے سلیکٹ کر لیے ایک دفعہ، اب ہم آئی جیز کو نہیں چینج کریں گے 2-2 سال کے لیے، ٹھیک ہے. اب وہ بندہ 30 سال کی نوکری کے بعد آئی جی بنا ہے، ایک ہم نے سڑک سے تو اٹھایا نہیں، تو اس میں اس کو ہم ٹائم دیں گے اور اس کو ہم ایڈوائز کریں گے مگر اس کو تبدیل نہیں کریں گے. سپوزنگ یہ آپ کہہ دیں جناب 2 سال کے لیے.
صحیح.
اس کے بعد دوسرا آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب اب آئی جی کو ہم نے پاور دے دی ہے، تو اب ہم اس کو نہیں بتائیں گے کہ تم نے ضلع میں کس کو لگانا ہے اور تم نے ڈویژن میں کس کو لگانا ہے، وہ اب اس کی ذمہ داری ہے. ہم نے اس کو کہنا ہے کہ بھئی یار یہ تمہارے فلاں جگہ واقعہ ہوا، فلاں جگہ تمہاری کمزوری ہے، یو نو یو آر ریسپانسبل فار اٹ، لیٹ ہم ڈو اٹ. اب یہ چیزیں، کوئی ریفارمز کی ضرورت نہیں، مگر سرکار نہیں کر پاتی.
صحیح.
ابھی پچھلے دنوں ہی جو یہ جو ہماری ریفارم کمیشن ہے، اس کی ایک چھوٹی سی انہوں نے ٹیسٹ کیس بھیجا کہ جناب سیکرٹری جو ہے، فیڈرل سیکرٹری، اس کی جو ٹینیور ہے وہ فکس ہونا چاہیے. انہوں نے اپنی طرف سے بڑا ایک کوشس قسم کا پروپوزل بنا کے بھیجا کہ جی ایسا کریں کہ 6 مہینے اس کو پروبیشن پہ رکھیں، کسی فیڈرل سیکرٹری کو، جب آپ 6 مہینے کے بعد اس کو پروبیشن پکی کر دیں تو پھر اس کو ٹینیور 3 سال کا دے دیں.
صحیح.
اب وہ ایک انہوں نے ایک پہلا انہوں نے سیمپل ایک پروپوزل بنا کے بھیجا، وہ کیبنٹ نے شوٹ ڈاؤن کر دیا. انہوں نے کہا جی اس کو. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں لاجیکل اور ایزیلی ڈوئبل ہیں بٹ دے ریکوائر پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ اینڈ انوائنگ یور اون ٹیم، انوائنگ پیپل ہو ہیو کم ان ٹو پاور ٹو ٹیل دیم کہ یار یو نو یو ڈونٹ ہیو ان بریڈلڈ پاور، ایک سسٹم کے تحت چلیں گے، ہم نے اگر آپ نے فیڈرل سیکرٹری لگا دیا ہے تو اس کو 2 یا 3 سال جتنا بھی ٹینیور دیں، وہ ہو نہیں پاتا. اسی طرح پولیس ریفارمز کا بھی جو کام شروع کیا تھا، تو پہلی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ جناب یہ آئی جی اگر ہم نے لاہور کا لگایا ہے، اس کو آپ تبدیل نہ کریں یو نو آن دس ایشو اور دیٹ ایشو اتنی آسانی سے، اور اس کو کام کرنے دیں. تو مگر یہ کہ اس وقت ان کی پولیٹیکل کمپلشن تھی یا ذاتی غصہ تھا یا جو بھی جسٹیفیکیشن تھی، انہوں نے تبدیل کیے. دیفور اس میں کوئی لمبے چوڑے ڈیٹیلڈ کوئی اتنے ڈاکیومینٹس کی ضرورت نہیں ہے. پہلے تو جو پولیٹیکل ریزالو ریکوائرڈ ہے ان ٹیکنگ سم ٹف ڈیسیژنس وچ ول ناٹ بی وچ یور اون ٹیم مے ناٹ بی ہیپی ود بٹ یو ہیو ٹو ٹیک ایز لیڈر، پہلے تو وہ چیز ضروری ہو. اس کے بعد اگر کوئی نوک پلک ٹھیک کرنے کے لیے تفصیلات کی ضرورت ہو تو کریں، کیونکہ آپ نے 2002 میں دیکھ لیا اتنا پیچیدہ پروپوزل تھا، اتنا ڈیٹیل پروپوزل تھا اور اتنی اس میں تبدیلیاں آئیں افسروں کی، مطلب ہے کہ
سسٹم پوری کرنے گئی، کیونکہ سسٹم کو ایون سمجھنا جو بڑا محال ہو گیا تھا. زہرا یوسف صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، فارمر چیئرپرسن پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان. زہرا صاحبہ، ظاہر ہے جب بھی چیرہ دستیاں جہاں بھی ہوں گی وہاں پہ انسانی حقوق وائلیٹ ہوں گے، پولیس بالخصوص پنجاب کی پولیس کا ریکارڈ کوئی زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے. کیا کیا وائلیشنز یہاں پہ یہ ڈائریکٹ کمٹ کر رہے ہیں، اور کیا مطلب سسٹم کے اندر، نظام کے اندر، حکومتوں کے اندر کوئی چیک اینڈ بیلنسز ہیں یا کم از کم کوئی ڈسکریج کرنے کا پہلو ہے ان ادارے، ان فورسز کے لیے؟ ساہیوال کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیے گا کہ کیسے ایشور کیا جائے کہ ہیومن رائٹس بھی وائلیٹ نہ ہوں اور ان کی فنکشنز بہتر ہوں اس ادارے کے.
جی دیکھیں، اس میں میرے خیال سے پولیس کا جو کلچر ہے پاکستان میں، اور یہ پنجاب میں بہت سارے کیسز آئے ہیں مگر سندھ پولیس کا بھی ریکارڈ کوئی بہت اچھا نہیں رہا ہے، اور سندھ میں خصوصاً کراچی میں جتنے وہ ہوئے ہیں کاروائی، उसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स आए हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के. तो एक जो हमारा कल्चर है पुलिस का कि उनको लगता है कि छुट्टी, खुली छुट्टी मिली है कि जिसको वो दहशतगर्द समझें या दहशतगर्द के नाम पर वो कत्ल कर दें और कोई कार्रवाई समझ लीजिए होती है मगर उसका कोई सेटिस्फैक्ट्री हल नहीं होता है. अब एक साल हो गया है नकीबुल्ला के कत्ल को और वो केस अभी तक चल रहा है और आपने देखा होगा कि जो पुलिस के अफसर हैं उनको किस मतलब बहुत ही नर्म रवैये उनके तरफ दिखाया गया. तो जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और ये जो पुलिस कल्चर है उसको नहीं तब्दील किया जाएगा तो इस तरह के वाकया तो होते रहेंगे.
सही. तो इस कल्चर को तब्दील करने पे ही हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं जो तफसीली दे चुके हैं अपनी राय. ऑफ कोर्स आपका ये उस तरह से फील्ड नहीं है लेकिन आप क्या रेकमेंड करना चाहेंगी कि आगाज कहाँ से करें इस कल्चर को तब्दील करने के लिए?
देखिए मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि अकाउंटेबिलिटी हो पुलिस ऑफिसर्स की और कुछ मतलब स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तो उनको पता होना चाहिए. अब कोई अगर गाड़ी में जा रहा है और वो रुकता नहीं है पुलिस के इशारे पे तो बहुत तरीके हैं उसको रोकने के. उसके टायर पे आप फायरिंग करें, अगर वो भागने की कोशिश कर रहा है तो उसके टांगों पे आप फायरिंग करें. मगर ये तो नहीं किसी तरह से जस्टिफाइड है कि आप पूरी तकरीबन पूरी फैमिली की जान इस तरह से लें, या चाहे फैमिली हो या एक बंदा हो. जैसे नकीबुल्ला के केस में नकीबुल्ला थे और उनके कुछ साथी थे जिनको मारा, तो ये तो बिल्कुल किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं है और हमारी नजर में ये बिल्कुल मर्डर है.
Exactly.
जिसको ये एनकाउंटर किलिंग कहते हैं हमारी नजर में वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है.
सही जी, बहुत शुक्रिया ज़ोरा यूसुफ साहब आपने में ज्वाइन किया. नूरानी साहब हमें ये बताइए एस ओ पीज़ की हम बात करते हैं कि सारी दुनिया ज़ाहिर है पहले कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बुक भी तो है ना आपको वो गाइड करती है, आपकी ब्लू बुक है. पाकिस्तान में एस ओ पीज़ बार बार बावर कराए जाते हैं लोगों को, क्या पुलिस के अंदर सिक्योरिटी के इदारों के अंदर बार बार रिफ्रेशर्स होते हैं जिसमें इनको इनकी जिम्मेदारियाँ और जदीद तकाजों से हम आहंग किया जाता हो?
जी बिल्कुल, मतलब इनके एस ओ पीज होते हैं. देखिए ना, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो था ये बनाया इसी वास्ते गया था कि ऑर्डिनरी जो पुलिस है जो थानों में होती है जिनका काम वॉच एंड वार्ड होता है और इन्वेस्टिगेशन होता है, वो उनकी उनको समझा गया था कि इनकी केपेबिलिटी नहीं है टेररिस्ट एक्टिविटीज में इसी तरह करना. तो एक सेपरेट फोर्स बनाई गई, उसको बाकायदा बाहर के यानी इंटरनेशनल ट्रेनर्स आए और उन्होंने उनको ट्रेन किया. ये जो पंजाब की जो काउंटर टेररिज्म फोर्स है और उसको बकायदा मॉडर्न इन्वेस्टिगेटिव टूल्स दिए गए और उनको ये एक जमाने में टेलीफोन का एक्सेस नहीं होता था, उनको टेलीफोन का एक्सेस भी एक हद तक दिया गया. तो ये सब चीजें जो है ये अपनी तरफ से तो प्रोफेशनलिज्म की कोशिश की गई है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जिन्होंने ये वाकया जिनके हाथ से ये वाकया सरजद हुआ है वो उसमें यानी अपनी तरफ से प्रोफेशनलिज्म इंट्रोड्यूस हो चुका है. ये उसके बाद ये वाकया हो रहा है.
सही.
तो इसमें जाहिर है कि उनके जो है एस ओ पीज भी होंगी और उन एस ओ पीज पे जो है वो रिफ्रेशर कोर्सेज भी होते होंगे.
अभी ये जो आपके सामने वीडियोस आई हैं इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के कोई भी जो किसी भी मुल्क के अंदर जो एसओपीज हैं वो इसको एंडोर्स करते होंगे.
बस वही होता है ना कि होता ये है कि ये हमारी फोर्स में जब ये हाकिम की तरफ से ऑर्डर्स आते हैं ना तो बहुत सारी इंडक्शंस होती हैं और वो क्विक इंडक्शंस होती हैं और उसमें आमतौर पर सेक्रीफाइस ट्रेनिंग को किया जाता है कि अगर किसी चीज की ट्रेनिंग की जरूरत 6 महीने है तो अब उस पर प्रेशर है कि जी हमने ये इतने बंदे इतनी डाले इतनी जो है ग्रुप्स हमने तैयार करने हैं. तो ये भी हो सकता है कि इस जो कंटिंजेंट में जो बंदे हों वो जल्दी रिसेंटली रिक्रूट किए गए हों, उनको प्रॉपर तरीके से इंडक्ट ना किया गया हो, ट्रेनिंग ना की गई हो. ये मतलब है कि तफ्तीश से पॉसिबल हो सकता है मगर द फैक्ट इज काउंटर टेररिज्म फोर्स जो बनी थी उसमें बाकायदा इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स भी फौज के जो है एसएसजी वगैरह के ये सारे बंदे ना सिर्फ रखे गए थे बल्कि भर्ती भी किए गए थे.
सही,
वो रिटायर्ड बंदे जो थे. सो ऑन पेपर जो आप सब बातें कर रहे हैं ये किसी हद तक अप्लाई हो चुकी हैं.
सही,
मगर यह है कि तफ्तीश ये करनी जरूरी है कि इन सारी करने के बावजूद व्हाई वाज देयर सच एन अनप्रोफेशनल कॉन्डक्ट which was visible to everybody in this.
Nurani sahab, hamare saath rahiye, main program ke aakhir mein bilkul raabta ho paya. General Mohinuddin Haider sahab hamare saath hain, former interior minister, sabiq wazir dakhla, sabiq governor Sindh. General sahab, bahut shukriya aapka, aapne mujhe join kiya. Police nizam ke upar hum baat kar rahe hain, checks and balances ke upar, reforms ke snoiyat ki honi chahiye. Saiwal wale waqiye ke backdrop mein rakhiyega. Police itni nakam aur badnaam shoba Pakistan ke andar kyon hai? Phir کوئی تخصیص نہیں, بھلے فوجی حکمران رہے ہوں یا سویلین رہے ہوں, اصلاحات کا ایجنڈا یا نعرہ سب لگاتے ہیں, فکس نہیں کر سکے. کہا یہ بھی جاتا ہے, میں ایک ہی وقت میں آپ سارے اعتراضات اور سوالات سامنے رکھ رہا ہوں, کہ چونکہ اس کے اندر سیاست دان بھی بینیفیشری ہے اور تو اور اب سیکیورٹی کے اداروں نے بھی ان سے کام لینا شروع کر دیا ہے, ماورائے عدالت قتل و غارت کے لیے بھی ان کے پاس لسٹیں آنے لگی ہیں, سو اب یہ بے لگام ادارہ ہے, کیسے چل رہا ہے, کیسے اس کو فکس کیا جانا چاہیے اس ادارے کو؟
جی, آپ کی تصدیق جو ہے کافی حد تک صحیح ہے, اور پولیس میں ریفارمز کی بے انتہا ضرورت ہے, اور لیکن جس اس ریفارمز کی جو سیاسی عزم کی ضرورت ہے کہ 1861 کا پولیس ایکٹ جو بہت سال پہلے کارآمد ہوگا تو ہوگا, اس ماڈرن زمانے میں کارآمد نہیں رہا. جب ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور دنیا میں نئے نئے کانسیپٹ ہیومن رائٹس کے اور ہر ایک کے آ گئے ہیں, تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی ریفارمز تو بے انتہا ضروری ہیں. پرویز مشرف کے زمانے میں ریفارمز کی کوشش کی گئی تھی اور میرے خیال سے ریفارمز وہ اچھی تھیں, لیکن سیاسی حکومتوں کے آتے ہی وہ لوکل گورنمنٹ نظام بھی باہر پھینک دیا گیا اور پولیس نظام جو تھی اصلاحات بھی واپس ریورس کر دی گئی. تو ایک تو یہ سلسلہ ہے. دوسری بات ہے کہ پولیس میں جس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ بھرتی ہونی چاہیے, میننگ فل ٹریننگ ہونی چاہیے, پروفیشنل ان کو جو ہے ٹریننگ جس قسم کی ضرورت ہے, ہیومن رائٹس, جینڈر کی ریسپیکٹ کی تمام باتیں جو ہیں, سٹیزنز کی ریسپیکٹ, یہ تمام باتیں ان کو سکھائی نہیں جاتی. اب رہا ماورائے عدالت قتل, تو اس کا ایک جواز یہی پیش کیا جاتا رہا ہے کہ ہماری عدالتیں بہت سلو کام کرتی ہیں اور خصوصاً ٹیررسٹ کے خلاف جو مقدمے ہوتے ہیں اس کو سننے میں ہچکچاتی بھی ہیں,
پروسیکیوشن
ٹوٹ جاتے ہیں, انویسٹیگیشن خراب ہو جاتی ہے, پروسیکیوشن کمزور پڑ جاتی ہے. اس کا لوگوں نے آسان حل یہ نکالا کہ بس ان کو ماورائے عدالت جو ہے ان کو ڈسپوز آف کر دیا جائے. لیکن جب آپ اس قسم کی تھوڑی بہت بھی اجازت دیتے ہیں تو پھر اسی چیز کا مس یوز بہت ہو جاتا ہے, گیہوں کے ساتھ پھر گھن بھی پس جاتا ہے. یہ صورتحال ہے, اور یہ جو واقعات پیش آئے ہیں دو تین ہمارے سامنے, نقیب اللہ کا ہے اور یہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہے,
انتظار تھا
اب یہ واقعہ پیش آیا ہے, یہ افسوسناک واقعات ہیں بہت, اور یہ ہم کو جھنجھوڑنے کے لیے ہمارے سب حکمرانوں کو یہ میرے خیال میں کافی ہے.
ٹھیک ہے, تو جنرل صاحب آپ کیا, بظاہر یہ لگتا ہے کہ پورے شیک اپ تو ہے پوری قوم, سو جیسے ثانیہ آرمی پبلک اسکول کے بعد ایک ریزالو بنا تھا ٹیررزم کے خلاف, ایکسٹریمزم کے خلاف, تسلیم نورانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وہ نیشنل ایکشن پلان بھی انہوں نے کرافٹ کیا, سو کیا اب ثانیہ سائیوال کے بعد اس پولیس کو بھی فکس کرنے کے لیے کوئی ریزالو بنتا نظر آتا ہے آپ کو؟
دیکھیے صاحب, بات یہ ہے کہ جب وہ ثانیہ پیش آیا تھا اے پی ایس پشاور کا, تو 20 نکات کی پروگرام جو بنا تھا اس پر کرمنل جسٹس سسٹم کی اوور آل جو تھی وہ اس کا حصہ تھی, پولیس ریفارم, اسٹرینتھنگ پروسیکیوشن, امپروونگ انویسٹیگیشن, فورنزک کو امپروو کرنا, اور جیل میں اصلاحات, اور عدالتی لوور کورٹس میں اصلاحات, یہ تمام چیزیں شامل تھی. لیکن ان چیزوں پر بالکل عمل نہیں ہوا ہے, کوئی ہارڈلی اینی پیش رفت ہوئی ہے. تو یہ اس کا حصہ تھا, اور ابھی بھی پولیس ریفارمز کی پاکستان کو ایک ماڈرن اسٹیٹ بننے کے لیے, ایک سولائز اسٹیٹ بننے کے لیے اشد ضرورت ہے.
سو کسی بھی دوسرے ملک کا ماڈل اٹھا لیں
جو جوڑ کے ہم کو اس طرف لے کر جائے گا,
سو کسی بھی دوسرے ملک کے اندر ایک کامیاب پولیسنگ کا ماڈل اٹھایا جائے یا نئی سرے سے برین اسٹارمنگ کی جائے پاکستان کے اندر؟
نہیں, ہمارے اپنے حالات ہیں, اور دیکھیے باہر کی جو گڈ پریکٹس ہیں وائی ناٹ, انویسٹیگیشن کے اندر, پروسیکیوشن کے اندر سپریشن انہوں نے کیا ہوا ہے پولیسنگ کو انویسٹیگیشن سے, ایکسپرٹ تاکہ ہوں, فورنزک لیبورٹری سے قائم کرنا, تو وہ بھی تو انہیں اصولوں پہ چل رہا ہے, تو وہی ان اصولوں پہ ہمیں چلنا چاہیے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے.
آخری منٹ, تسنیم نورانی صاحب آپ بھی اسی پہ بات کیجیے گا, کوئی پولیسنگ ماڈل اٹھائیں یا پھر باقی جو فورینزکس ہیں, انویسٹیگیشن, پروسیکیوشن,
اس کو ذرا اسٹرانگ بنایا جائے پاکستان کے اندر؟ لاسٹ منٹ
بات یہ ہے کہ پہلے تو پولیٹیکل ریزالو ٹو ڈیسائڈ دی کمانڈ آف دی پولیس, یہ جو ہے نا, یعنی باقی چیزیں تو بات کی بات ہے. وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو اس وقت ایک پولیس آفیسرز کے ذہن میں بھی انسرٹینٹی ہے اور کنٹینیوٹی نہیں ہے, ہر تین تین چھ چھ مہینے کے بعد کمانڈر جو ہے چینج ہو جاتا ہے. تو بیسک جو فلاز ہیں وہ یہ ہیں کہ اس پہ چونکہ پولیٹیکل گورنمنٹس اپنی ریزالو نہیں شو کر سکتی, تو ود دا ریزلٹ جو چیزیں ایک گیون ہونی چاہیے وہ بھی وہاں نہیں ہو سکتی,
کمپرومائز نہیں ہوگا. بہت شکریہ آپ کا تسنیم نورانی صاحب. میرے پاس بالکل وقت پروگرام کا ختم ہوا جاتا ہے. جنرل صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں, جنرل معین الدین حیدر صاحب, باقی پینلسٹ کا بھی, اسد حسن اور اسفر امام کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
میرے پاس لندن سے ایک ایکسپرٹ آئی ہوئی ہیں جو پولیس کی وہاں کی.
آج پورے امریکہ میں شہری حقوق تحریک کے ممتاز رہنما مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے یوم پیدائش کے حوالے سے قومی تعطیل ہے. شہری حقوق تحریک کے ممتاز رہنما مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کو 51 برس قبل قتل کیا گیا تھا. سیاہ فام پادری کی یہ تحریک نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا میں پھیل گئی. اس تحریک کے نتیجے میں امریکی معاشرے اور سیاست میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئیں. اسی حوالے سے ایک خصوصی رپورٹ پیش خدمت ہے.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
یہ آواز تھی امریکہ کے ممتاز سیاہ فام لیڈر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی, جنہوں نے نسلی تفریق کو ختم کرنے کے لیے 29 اگست 1963 کو ایک تقریر میں پوری امریکی قوم کو یہ انقلابی پیغام دیا تھا. امریکن یونیورسٹی کی ریس میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کی پروفیسر شیری ولیمز کہتی ہیں,
What he was really trying to do was achieve racial equality, and not just racial equality, but also economic justice.
شیری ولیمز کہہ رہی ہیں کہ وہ اصل میں نسلی مساوات کے حصول کے لیے کوشاں تھے, مگر اس کے ساتھ ساتھ معاشی انصاف بھی چاہتے تھے. ہمیں معلوم ہے کہ وفات سے قبل وہ غریب عوام کے لیے مہم چلا رہے تھے, صفائی کرنے والے ہڑتالی کارکنوں کے حق میں آواز بلند کر رہے تھے اور اجرتیں بڑھانے کی بات کر رہے تھے. ہارورڈ یونیورسٹی میں ایفرو امریکن اسٹڈیز کے چیئرمین گریگ کار کہتے ہیں کہ اب بھی سیاہ فام امریکی معاشی طور پر عدم مساوات کا شکار ہیں.
If we look at black America generally economically, a black family in this country, the median wealth of black households, for every dollar that a white household has, a black household in this country has about 10 cents.
اگر آپ معاشی نقطہ نظر سے سیاہ فام امریکیوں کو دیکھیں تو سفید فام خاندانوں کی نسبت سیاہ فام خاندانوں کی آمدنی کم ہے. ایک اوسط امریکی خاندان کو اگر $1 ملتا ہے تو سیاہ فام خاندان کو صرف 10 سینٹ. یہ تفاوت بہت زیادہ اور غیر منصفانہ ہے. یہ درست ہے کہ امریکہ کی ترقی کرتی ہوئی معیشت نے تمام امریکیوں کے معیار زندگی کو بلند کیا ہے, اس میں سبھی نسلوں کے لوگ شامل ہیں. پچھلے سال سیاہ فام نسل کی بے روزگاری کی شرح میں 6% کمی واقع ہوئی تھی. ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک حالیہ مطالعے کے مطابق سیاہ فام امریکیوں کی نصف تعداد کو امتیازی سلوک کا سامنا ہے. یونس بشاورڈ ایک سافٹ ویئر انجینئر ہیں جو سلیکون ویلی میں کام کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ افریقی تارکین وطن کو بھی اسی امتیازی رویے کا سامنا ہے جس کا شکار افریقی امریکی ہیں.
It's happened in small ways where, you know, you go to a meeting with an investor and you can tell that they just don't want to hear what you have to say.
یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے. اگر آپ کسی سرمایہ کار سے مل رہے ہیں تو وہ آپ کی پوری بات سننا نہیں چاہتا, چاہے وہ کوئی نئی تجویز ہو یا نیا کام. آپ اس کے امتیازی رویے کو صاف محسوس کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کی وجہ آپ کی رنگت ہے. گورا آدمی کھل کر آپ کی بات نہیں سنے گا اور یہ سب کچھ تواتر سے ہوتا آ رہا ہے۔ سیاہ فام نسل کے ساتھ پولیس کا رویہ بھی باعث تشویش رہا۔ سن 2014 میں ایک تحریک چلی جس کا نام تھا دی بلیک لائفز میٹر۔ یہ امریکہ میں ہونے والے شوٹنگ کے ایک واقعے کے رد عمل کے طور پر شروع ہوئی تھی۔ اس تحریک کے حامی ڈینس روڈس کہتے ہیں،
They open our eyes to everything. They help us understand that while we may not be seen,
اس تحریک نے ہماری آنکھیں کھول دیں۔ اس نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم کو اپنے حقوق کے حصول کے لیے مزید جدوجہد کرنا ہوگی۔ امریکہ میں سیاہ فام نسل کی قسمت بدلنے میں یقیناً مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کا نمایاں ہاتھ تھا۔ یہ انہی کی تحریک تھی جس نے افریقی امریکیوں کو مساوی حق دیا۔ اسی تحریک کے نتیجے میں دو بار امریکی قوم نے ایک سیاہ فام امریکی کو اپنا صدر منتخب کیا۔ سیاہ فام امریکی اپنے حقوق کی جنگ اب بھی لڑ رہے ہیں اور امریکی معاشرے میں برابری کا درجہ حاصل کرنے میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔